اس لیے خل کے لفظ سے جو کسی مذمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ اخلاق فاضلہ مراد ہوتے ہیں، اور وہ اخلاق فاضلہ جو حقیقت انسانیہ ہے، تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفس ناطقہ انسان میں پائے جاتے ہیں، جیسے عقل زکا، صورت فہم، صفائی ذہن، حسن تحفظ، حسن تذکر، عفت، حیا، صبر، قناعت، زہد، تورع، جواں مردی، استقلال، عدل، امانت، صدق لہجہ، سخاوت فی محلہ ہی، ایثار فی محلہ ہی، کرم فی محلہ ہی، مروت فی محلہ ہی، شجاعت فی محلہ ہی، علو ہمت فی محلہ ہی، حلم فی محلہ ہی، تحمل فی محلہ ہی، حمیت فی محلہ ہی، تواضع فی محلہ ہی، ادب فی محلہ ہی، شفقت فی محلہ ہی، رأفت فی محلہ ہی، رحمت فی محلہ ہی، خوف الہی، محبت الہی، انس باللہ، انقطاع اللہ، وغیرہ وغیرہ، اور تیل ایسا صاف اور لطیف کے بن آگ ہی روشن ہونے پر آمادہ، یعنی عقل اور جمیع اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال، موزونیت و لطافت و نورانیت پر واقعہ کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے، نور علی نور، نور فائز ہوا نور پر، یعنی جبکہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ بس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کے لیے مناسب شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں، بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے، اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے، اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے، اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں۔ اسی جہت سے قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے، جیسا فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، المائدہ 16 الجزء نمبر 6، وداعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، الاحزاب 47 الجزء نمبر 22۔ یہی حکمت ہے کہ نور وحی جس کے لیے نور فطرتی کا کامل اور عظیم الشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہی سے مخصوص ہوا۔ بس اس حجت موجہ سے کہ جو مثال مقدم الذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بطلان ان لوگوں کے قول کا ظاہر ہے جنہوں نے باوصف اس کے کہ فطرتی تفاوت مراتب کے قائل ہیں پھر محض حمق و جہالت کی راہ سے یہ خیال کر لیا ہے کہ جو نور افراد کامل الفطرت کو ملتا ہے وہی نور افراد ناقصہ کو بھی مل سکتا ہے۔ ان کو دیانت اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ فیضان وحی کے بارے میں کس قدر غلطی میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ صریح دیکھتے ہیں کہ خدا کا قانون قدرت ان کے خیال باطل کی تصدیق نہیں کرتا، پھر شدت تعصب و عناد سے اسی خیال فاسد پر جمے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی عیسائی لوگ بھی نور کے فیضان کے لیے فطرتی نور کا شرط ہونا نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ جس دل پر نور وحی نازل ہو اس کے لیے اپنے کسی خاص سائے اندرونی میں نورانیت کی حالت ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی بجائے عقل سلیم کے کمال درجے کا نادان اور صفیح ہو، اور بجائے صفت شجاعت کے کمال درجے کا بزدل، اور بجائے صفت سخاوت کے کمال درجے کا بخیل، بجائے صفت حمیت کے کمال درجے کا بے غیرت، اور بجائے صفت محبت الہیہ کے کمال درجے کا محب دنیا، اور بجائے صفت زہد و ور و امانت کے بڑا بھارا چور اور ڈاکو، اور بجائے صفت عفت و حیا کے کمال درجے کا بے شرم اور شہوت پرست، اور بجائے صفت قناعت کے کمال درجے کا حریص اور لالچی، تو ایسا شخص بھی بقول حضرات عیسائیاں باوصف ایسی حالت خراب کے خدا کا نبی اور مقرب ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک مسیح کو باہر نکال کر دوسرے تمام انبیاء جن کی نبوت کو بھی وہ مانتے ہیں اور ان کی الہامی کتابوں کو بھی مقدس مقدس کر کے پکارتے ہیں، وہ نعوذ باللہ بقول ان کے ایسے ہی تھے، اور کمالات قدسیہ سے جو مستلزم عصمت و پاک دلی ہیں محروم تھے۔ عیسائیوں کی عقل اور خدا شناسی پر بھی ہزار آفرین۔ کیا اچھا نور وحی کے نازل ہونے کا فلسفہ بیان کیا، مگر ایسے فلسفے کے تابع ہونے والے اور اس کو پسند کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سخت ظلمت اور قرباطنی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ نور کے فیض کے لیے نور کا ضروری ہونا ایسی بدی ہی صداقت ہے کہ کوئی ضعیف العقل بھی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر ان کا کیا علاج جن کو عقل سے کچھ بھی سروکار نہیں، اور جو کہ روشنی سے بغض اور اندھیرے سے پیار کرتے ہیں، اور چمگادڑ کی طرح رات میں ان کی آنکھیں خوب کھلتی ہیں لیکن روزے روشن میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے نور کی طرف یعنی قرآن شریف کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر یک چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ہدایت ایک امر من جانب اللہ ہے، اسی کو ہوتی ہے جس کو عنایت ازلی سے توفیق حاصل ہو، دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اور خدا مسائل دقیقہ کو مثالوں کے پیرائے میں بیان فرماتا ہے تا حقائق عمیقہ قریب با افہام ہو جائیں، مگر وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا ہے کہ کون ان مثالوں کو سمجھے گا اور حق کو اختیار کرے گا، اور کون محروم و مخذول رہے گا۔ بس اس مثال میں جس کا یہاں تک جلی قلم سے ترجمہ کیا گیا، خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے دل کو شیشہ مصفہ سے تشبیہ دی جس میں کسی نوع کی قدورت نہیں، یہ نور قلب ہے۔ پھر آن حضرت کے فہم و ادراک، عقل سلیم اور جمیع اخلاق فاضلہ جو بلی و فطرتی کو ایک لطیف تیل سے تشبیہ دی جس میں بہت سی چمک ہے، اور جو ذریعہ روشنی چراغ ہے یہ نور عقل ہے، کیونکہ منبع و منشا جمیع لطائف اندرونی کا قوت عقلیہ ہے۔ پھر ان تمام نوروں پر ایک نور آسمانی کا جو وہی ہے نازل ہونا بیان فرمایا، یہ نور وہی ہے اور انوار ثلاثہ مل کر لوگوں کی ہدایت کا موجب ٹھہرے، یہی حقانی اصول ہے جو وہی کے بارے میں قدوس قدیم کی طرف سے قانون قدیم ہے اور اس کی ذات پاک کے مناسب۔ بس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نور قلب و نور عقل کسی انسان میں کامل درجے پر نہ پائے جائیں تب تک وہ نور وحی ہرگز نہیں پاتا، اور پہلے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کمال عقل اور کمال نورانیت قلب صرف بعض افراد بشریہ میں ہوتا ہے، کل میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوتوں کے ملانے سے یہ امر بپایہ ثبوت پہنچ گیا کہ وحی اور رسالت فقط بعض افراد کاملہ کو ملتی ہے، نہ ہر یک فرد بشر کو۔ بس اس قطعی ثبوت سے برہم سماج والوں کا خیال فاسد بکلی درہم برہم ہو گیا، اور یہی مطلب تھا۔ وسوسہ پنجم۔ بعض برہمو سماج والے یہ وسوسہ پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اس کو تمام ملکوں میں اور تمام مامورات قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا، اور کیوں کروڑہا مخلوقات کو اپنی معرفت کاملہ اور اعتقاد صحیح سے محروم رکھا؟ جواب: یہ وسوسہ بھی کوتا اندیشی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ جس حالت میں بکمال صفائی ثابت ہو چکا ہے کہ حصول یقین کامل و معرفت کامل مجرد عقل کے ذریعے سے ہرگز ممکن نہیں، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا یقین اور کامل عرفان صرف ایسے الہام کے ذریعے سے ملتا ہے جو اپنی ذات اور کمالات میں بے مثل و مانند ہو، اور بوجہ بے نظیری من جانب اللہ ہونا اس کا بین الثبوت ہو. اور نیز ہم نے کتاب حاضہ میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے مثل کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے فقط قرآن شریف ہے و بس. تو اس صورت میں سیدھا راستہ طالب حق کے لیے یہ ہے کہ یا تو ہماری دلائل کو توڑ کر یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ مجرد عقل انسان کو امور معاد میں یقین کامل و معرفت صحیحہ و یقینیہ کے مرتبے تک پہنچا سکتی ہے، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر قرآن شریف کی حقانیت کو قبول کرے جس کے ذریعے سے معرفت کامل کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کو بھی قبول کرنا منظور نہ ہو تو پھر اس کی کوئی نظیر پیش کرے، اور جو جو اس کے کمالات خاصہ ہیں کسی دوسری کتاب میں نکال کر دکھلائے، تا اس قدر ثابت ہو جائے کہ اگرچہ تکمیل مراتب یقین و معرفت کے لیے الہامی کتاب کی اشد ضرورت ہے مگر ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں. لیکن اگر کوئی مخاصم ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہ دے بلکہ دم بھی نہ مار سکے، تو پھر آپ اس کو انصاف کرنا چاہیے کہ جس حالت میں ایک صداقت پختہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہے جس کا رد اس کے پاس موجود نہیں، نہ اس کی دلائل کو وہ توڑ سکتا ہے، تو پھر ثبوت قطعی کے مقابلے پر اوہام فاسدہ پیش کرنا کس قدر دیانت اور ایمانداری سے بعید ہے. سارا جہان جانتا ہے کہ جس امر کی صحت و حقانیت براہین قاطعہ سے بپائے ثبوت پہنچ چکی ہو، جب تک وہ براہین نہ توڑی جائیں تب تک وہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو صرف واہی خیالوں سے غلط نہیں ٹھہر سکتی. کیا وہ مکان جس کی بنیاد اور دیواریں اور چھت نہایت مضبوط ہے وہ صرف منہ کی پھونک سے گر سکتا ہے؟ اور خود یہ شبہ کہ خدا نے اپنی کتاب کو تمام ملکوں میں کیوں شائع نہ کیا، اور کیوں تمام طبائع مختلفہ اس سے منتفع نہ ہوئیں، صرف ایک سودائیوں کا سا خیال ہے. اگر آفتاب عالمتاب کی روشنی بعض امکنائے ظلمانیہ تک نہیں پہنچی، یا اگر بعض نے الو کی طرح آفتاب کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ آفتاب من جانب اللہ نہیں؟ اگر میں کسی زمین شور پر نہیں پڑا یا کوئی کلری زمین اس سے فیضیاب نہیں ہوئی، تو کیا اس سے وہ باران رحمت انسان کا فعل خیال کیا جائے گا؟ ایسے اوہام دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ ہی قرآن شریف میں بکمال وضاحت اس بات کو کھول دیا ہے کہ الہام الہی کی ہدایت ہر یک طبیعت کے لیے نہیں، بلکہ ان طبائع صافیہ کے لیے ہے جو صفت تقویٰ اور صلاحیت سے متصف ہیں. وہی لوگ ہدایت کاملہ الہام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے منتفع ہوتے ہیں، اور ان تک الہام الہی بہر صورت پہنچ جاتا ہے. چنانچہ بعض آیات ان میں سے ذیل میں لکھی جاتی ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ البقرہ آیت 2-8 الجزء نمبر 1. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سورہ الجمعہ آیت 3-5 الجزء نمبر 28 آیات مندرجہ بالا میں پہلے اس آیت پر یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین پر غور کرنا چاہیے کہ کس لطافت اور خوبی اور رعایت اعجاز سے خدا تعالیٰ نے وسوسائے مذکور کا جواب دیا ہے۔ اول قرآن شریف کے نزول کی علت فاعلی بیان کی اور اس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا الف لام میم میں خدا ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں، یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں، جو علیم و حکیم ہوں، جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں۔ پھر بعد اس کے علت مادی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، یعنی ایسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی علم الہی ہے، یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اس کا منبع اور چشمہ ذات قدیم حضرت حکیم مطلق ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کا لفظ اختیار کرنے سے جو بود اور دوری کے لیے آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب اس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے، جس کے علوم کاملہ و اسرار دقیقہ نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعید اور دور ہیں۔ پھر بعد اس کے علت سوری کا قابل تعریف ہونا ظاہر فرمایا اور کہا لا ریب فی، یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی صورت و مدلل و معقول پر واقع ہے کہ کسی نوع کے شک کرنے کی اس میں گنجائش نہیں، یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور کتھا اور کہانی کے نہیں بلکہ ادلہ یقینیہ و براہین قطعیہ پر مشتمل ہے اور اپنے مطالب پر حجج بینہ اور دلائل شافیہ بیان کرتا ہے، اور فی نفس ہی ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیف قاطع کا حکم رکھتا ہے، اور خدا شناسی کے بارے میں صرف ہونا چاہیے کہ ظنی مرتبے میں نہیں چھوڑتا بلکہ ہے کہ یقینی اور قطعی مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو علل ثلاثہ کی عظمت کا بیان فرمایا اور پھر باوجود عظیم الشان ہونے ان ہر سے علتوں کے جن کو تاثیر اور اصلاح میں دخل عظیم ہے علت رابعہ یعنی علت غائی نزول قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت ہے صرف متقین میں منحصر کر دیا اور فرمایا ہدل المتقین، یعنی یہ کتاب صرف ان جواہر قابلہ کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے جو بوجہ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم مستقیم و شوق طلب حق و نیت صحیح انجام کار درجہ ایمان و خدا شناسی و تقوی کامل پر پہنچ جائیں گے، یعنی جن کو خدا اپنے علم قدیم سے جانتا ہے کہ ان کی فطرت اس ہدایت کے مناسب حال واقعہ ہے اور وہ معارف حقانی میں ترقی کر سکتے ہیں، وہ بالآخر اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے، اور بہرحال یہ کتاب ان کو پہنچ رہے گی اور قبل اس کے جو وہ مریں خدا ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقویٰ سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے، اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ خدا کے علم میں ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے، اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حق اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اور گو ان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے، یا مراتب کامل آئے تقوی و معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔ غرض ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں، جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں، اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی۔ لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں، نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں، اور نہ یہ ضرور ہے کہ خانخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ جس حالت میں دنیا میں دو طور کے آدمی پائے جاتے ہیں، بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض مفسد التبع جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف ان تمام لوگوں کو جن تک اس کی ہدایت دم مرگ تک نہیں پہنچی یا آئندہ نہ پہنچے قسم دوم میں داخل رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں بمقابلہ قرآن شریف یہ دعویٰ کرنا کہ شاید وہ لوگ جن کو ہدایت قرآنی نہیں پہنچی اول قسم میں، یعنی ہدایت پانے والوں کے گروہ میں داخل ہوں گے، احمقانہ دعویٰ ہے، کیونکہ شاید کوئی دلیل قطعی نہیں ہے۔ لیکن قرآن شریف کا کسی امر کے بارے میں خبر دینا دلیل قطعی ہے، وجہ یہ کہ وہ دلائل کاملہ سے اپنا من جانب اللہ اور مخبر صادق ہونا ثابت کر چکا ہے۔ اور جو شخص اس کی خبر کو دلیل قطعی نہیں سمجھتا، اس پر لازم ہے کہ اس کی حقانیت کے دلائل کو، جن میں سے کسی قدر ہم نے بھی اس کتاب میں لکھے ہیں، توڑ کر دکھلائے۔ اور جب تک توڑنے سے عاجز اور لاجواب ہے، تب تک اس کے لیے طریق انصاف و ایمانداری یہ ہے کہ اس امر کو صحیح اور درست سمجھے۔ جس کے صحیح ہونے کی نسبت ایسی کتاب میں خبر موجود ہے جو فی نفس ہی ثابت الصداقت ہے، کیونکہ ایک کتاب ثابت الصداقت کا کسی امر ممکن الوقوع کی نسبت خبر دینا اس امر کے وجود واقعی پر شہادت قاطعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک شہادت قاطعہ اور ثبوت قطعی کو چھوڑ کر بمقابلہ اس کے بے بنیاد وہموں کو پیش کرنا اور خیالات بے اصل کو دل میں جگہ دینا غباوت اور سادہ لوحی کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی ان کی نجات کا کیا حال ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ بالکل وحشی اور عقل انسانی سے بے بہرہ ہیں، تو وہ ہر یک باس پر سے بری اور مرفوع القلم ہیں، اور مجانین اور مسلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں۔ لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے، ان سے بقدر عقل ان کی محاسبہ ہوگا۔